حضرت اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بحث کی انسانی نفس میں کتنی قوتیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت آسان مثال دی اور قوت ملکیہ جو فرشتوں کی طاقت ہے اور قوت قدیمیہ جو جانور پناہ انسان کی طبیعت میں ہے دونوں کو انہوں نے الگ الگ کر کے بیان کیا. اور پچھلے ہفتے تقریباً یہ بات پوری ہو گئی تھی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم تصور کرو فرشتوں کی حالت کا جب وہ ان خواہشات سے پاک ہوتے ہیں جو بہیمیت جانور پنا وہاں عربی زبان میں جانوروں کو کہتے ہیں. کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں حیوان حیوان کا مطلب ہمارے نزدیک جانور اردو زبان میں لیکن حیوان کا مطلب عربی میں ہر وہ چیز جس میں زندگی پائی جاتی ہے. یعنی عام آدمی اسے دیکھ کر اسے زندگی سمجھتا ہے. ایک آدمی کہے کہ پتھر میں بھی زندگی ہوتی ہے تو جب یہ لغت بنی تھی اور ایجاد ہوئی تھی اس زمانے میں اتنی تحقیق نہیں تھی. تو عام میں جو بھی زندہ چیز ہے اس کے لیے حیوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں وہ جانوروں کے لیے خاص ہو گیا. عربی میں دابا یہ بھی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس زمین پہ کوئی دابا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وہ عالم اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے. بارہویں پارے کی پہلی آیت میں یہ اللہ نے بیان کیا. مستقر کا مطلب مفسرین نے بہت تفصیل لکھی ہے جن میں سے ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کہاں زندگی بسر کرے گا اور کہاں جا کر دفن ہوگا. ما من دابت کوئی جاندار اس زمین کا ایسا نہیں ہے جس کا رزق موت قبر مرنا یہ اللہ کے ذمہ نہ اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. موت آنی ہے کہاں دفن ہوگا سب چیزیں خدا نے طے فرما دی. اب دابا کہتے تو جانور کو ہیں لیکن حیوان عام تھا کوئی بھی چیز اس میں زندگی ہو. دابا دبا عربی میں کہتے ہیں زمین پہ رینگنے کو. تو سارے وہ جانور جو زمین پر رینگتے ہیں ان کو یہ کہا گیا. پھر اسی سے بہائم آ گیا. بہائم کا مطلب سوائم کا مطلب چلنے والے. وہ جانور جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اور وہ چلتے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح جانوروں کی یہ قسمیں ہیں. اور اردو میں قریمیت کا لفظ جانور پناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی پر قریمیت غالب آ گئی. یعنی جانور پناہ جس آدمی پر غالب آ گیا. عام محاورے میں جیسے کہتے ہیں کہ ڈنگر ہو یہ کہتے ہیں ڈنگروں جیسی حرکتیں کرتے ہو جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہو. تو یہ سارے الفاظ یہی ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کا حال تم سمجھو کہ جب تجرد ہو گیا بالکل فارغ ہیں فرشتے ہر اس خواہش سے جو انسانوں میں جانوروں میں پائی جاتی ہے لا یزعجھا حالۃ ناشیۃ من تفلیت القوۃ البینۃ اور جو جانوروں میں طاقت انہیں جانور بننے پر ابھارتی ہے فرشتوں میں وہ طاقت پائی نہیں جاتی اب انسان ہیں حیوان ہیں انسان میں جتنا حیوانیت کا حصہ ہے اور خالص جو حیوان ہیں کون سی قوت اور طاقت انہیں ابھارتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کل جوع والعطش بھوک اور پیاس انہیں ابھارتی ہے کہ یہ اس کے تقاضے سے کام لے بھوک کا تقاضا کھانا کھانا ہے اگر کھانا حلال سے نہیں ملے گا وہ لازمن حرام پہ چلا جائے گا پانی ہے پیاس بجھانی ہے پانی نہیں ملے گا شربت پہ چلا جائے گا چائے پہ چلا جائے گا وہ بھی چیز نہیں ملتی تو کسی حرام پہ چلا جائے گا الحد سے پیاس اپنی بجھانی ہے فرماتے ہیں فرشتوں میں یہ چیز ہے نہیں والخوف والحزن اور خوف کی کیفیت ہے حزن سخت زمین حزن کا مطلب حزن اردو میں استعمال ہوتا ہے دکھ کے لیے غم کے لیے وہ دکھ جو اندر ہی اندر انسان کو ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں اور اسی سے کہتا ہوں جو کچھ میرے اندر دکھ ہے غیر کے لیے عربی زبان میں حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنے لیے نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے پیدا ہوا اسی سے یعقوب علیہ السلام کو دنیا میں کس چیز کی کمی تھی اگر فلسطین میں قحط پڑا تھا اور مصر سے انہوں نے گندم منگوائی تھی تو ساری دنیا ہی اس میں تھی سارا فلسطین ہی اس میں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی یعقوب علیہ السلام کے یہاں کمی ہو خود اللہ نے ایک لفظ قرآن میں اشارہ فرمایا جو کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا اور فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم پر انعام کر رہے ہیں تمہیں بیٹے دیں گے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بیٹے کی بشارت ہو گئی وہ یعقوب نافلا اور یعقوب تو تمہیں مفت میں دے دیں گے نفل زائد چیز انعام میں تمہیں دے دیں گے تمہارا پوتا بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام تو جس کو اللہ تعالیٰ انعام میں دے رہا ہے اس سے یہ ترشح یہ بات نکلتی ہے کہ خدا اس کو ہر طرح سے اطمینان و چین میں رکھے گا لیکن ایک ابتلا تھی خدا کی قدرت و حکمت ہے کہ یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو اب انہیں دکھ اور کوئی نہیں تھا غیر کے متعلق تھا اپنے علاوہ کسی کے متعلق اور ان کا بیٹا تھا تو حزن عربی میں اس دکھ اور غم کو کہتے ہیں جو اپنے متعلق نہیں دوسرے کے متعلق ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بھی میری فریاد ہے وہ اللہ سے کرتا ہوں ٹھیک یہی لفظ اللہ نے اسے وقت رضی اللہ کے بارے میں استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بلا قوم سکھاتا وہ پیدا عربوں میں ہوئے اور پھر عربوں میں بڑھے پلے اور ان کی زبان سب سے زیادہ اچھی اور پھر اللہ کی طرف سے حضرت حلیمہ جو انہیں لے گئی تو یہ جو قبیلہ تھا حضرت حلیمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ سب سے اچھی عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ان کی سب سے اچھی عربی یہ ہوتے ہیں اقوام جب ترقی کرتی ہیں تو ہوتے ہوتے وہ ایک دوسرے سے زبانوں کا مقابلہ کرنے لگتی ہیں کہ زبان کس کی اچھی ہے لکھنؤ اور دہلی والے یہ سب اپنی زبانوں کا مقابلہ کرتے تھے کہ اردو میں دلی میں یہ بولا جاتا ہے لکھنؤ میں یہ بولا جاتا ہے ہاں یہ چیز مذکر ہے یہاں یہ چیز مؤنث ہے اب ہمارے یہاں زوال آ گیا اس زمانے میں امریکہ اور برطانیہ والے آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں تو وہ تقابل کرتے ہیں کہ تمہاری انگلش اچھی ہے کہ ہماری انگلش اچھی ہے امریکن لہجہ کون سا ہے اور ادھر کا لہجہ کون سا ہے انگلینڈ کا اسی طرح اعلیٰ حضرت یاد پنجابی میں آپ دیکھ لیں پنجابی کی بھی قسمیں ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ کی جو پنجابی ہے یہ ٹھیٹھ پنجابی ہے یہ سب کچھ کیا ہے قوموں کے عروج سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں جا کر ان کی پرورش ہوئی اور جس قبیلے کا انہوں نے دودھ پیا آپ نے فرمایا ان سے زیادہ اچھی ہوتی اور بلیغ عربی کوئی نہیں جانتا بہترین عربی بولنے والے وہ لوگ تھے بچپن آپ نے وہاں گزارا اور بچپن میں آپ نے ان کی عربی سیکھی ان کا جملہ پھر نبوت ہے رسالت ہے پھر انہی الفاظ کو خدا نقل کر رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ انتقا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لاستہ حضن ان اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر حضن نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس لفظ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لاستہ خوف خوف نہ کر ڈر نہ کر لیکن خوف کا لفظ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں حضن کا لفظ استعمال کیا تو مطلب یہ تھا کہ اے ابو بکر جو تمہیں میرے بارے میں چنتا ہے پریشانی ہے کہ کیا ہو جائے گا تو اس کے بارے میں فکر بالکل نہ کرو اپنے دل سے اس غم کو نکال دو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ خود لفظ جو حضن کا ہے نا یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر علیہ السلام کو اپنے بارے میں غم نہیں تھا وہ غم کسی اور کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بارے میں نہیں تھا وہ غم اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں تھا کہ میرے یوسف کا کیا بنا علیہ السلام اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر علیہ السلام اس رات میں اس طرح سے اور نبی علیہ السلام کو لے گئے لیکن ڈر رہے تھے جن نے انہوں نے نبی نے اسی لیے تسلی دی کہ ڈر نہیں کوئی کافر تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور ابو بکر اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے تھے قرآن نے ایک لفظ لا تحزن لا کے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا جو کسی اور کے بارے میں فکر کر رہا تھا اسے اپنی فکر نہیں اسی لیے حدیث میں آیا ہے اور اس لفظ کے معانی جو بیان کیے گئے ہیں اس کی تعریف اس روایت سے بھی ہوتی ہے پھر تو وہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کبھی ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا کبھی آگے چلتا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں اور آخر میں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تو میں نکال لا کے رسول آپ چلے اس طرح سے میں پہنچ جاتا ہوں اور انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا کبھی لگتا تھا کہ کافی کہیں آگے سے آ جائے پیچھے سے دائیں بائیں سے تو میں ڈرتا تھا اس کی وجہ سے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اٹھا ہی لیا میں نے کہا آپ میرے بندوں پہ تشریف رکھیں اور ہم چلتے ہیں کہ جا کر جگہ پہ کسی جگہ پہ جا کے بنا لے لیتے ہیں تو اس لیے انسان نے یہ خوف کبھی دوسرے شاہ صاحب رحمت اللہ کی عربی بڑی اچھی ہے اور کیا کہنے ہیں ان کی عربی کے تو وہ کہتے ہیں کل جوع و لطش جیسے کہ جانوروں کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے خوف ہے حزن ہے خوف اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور یا یہ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں مثلا کسی آدمی کو بھوک لگے شدید بھوک لگ جائے وہ کہتا ہے کوئی چیز ہو اس وقت کھانے کے لیے رکھ دو گھر جاتا ہے شدید بھوک ہے گھر والے کہتے ہیں تو دال پکی ہے ویسے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو وہ دال سے جان سے لگا کر کچھ لے آئے دال ہی صحیح بس آج سب کچھ ٹھیک ہے پیاس سجیے ہوئے شدید تو انسان پیاس میں پانی پی لیتا ہے اور ان کے نیچے کے نکل جاتے ہیں ہٹا دیتا ہے اسے اسی لیے یہ کبھی کبھی لوگ جو کہتے ہیں نا کس فرقے کے پیچھے چلیں کس کی بات مانے تو ہم کہتے ہیں جس سے تمہیں پیاس صحیح معنی میں لگ گیا ادھر اس میں تم گدلا پانی بھی پی لو پھر آدمی ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑتا آدمی کہتا ہے کسی طرح پیاس کتنی چاہیے آپ دیکھیں ان لوگوں کا حال جو فوج والے ہیں ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے غریب آدمی کے پہ آفت آ گئی سیلاب آ گیا زلزلہ آ گیا جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کہیں جاتے ہیں تو بالکل گدلا پانی بھی نہیں رہتے ایک پیاس لگی ہوئی ہے بندہ چاہے کہاں تو یہ پیاس شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں رشتوں پر ان چیزوں کا غلبہ نہیں ہوتا جب ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مشورہ لینا چاہیے اس آدمی سے جس کی حالت اعتدال کی وہ کہتے ہیں کسی سے بھی مشورہ نہ لو جب اس پہ کسی چیز کی شدت تاری ہے ایک آدمی پہ بھوک کی شدت تاری ہے تو نتیجہ یہ کہ اس کا دماغ منتشر ہے بار بار کھانے کی طرف جا رہا ہے اب وہ مشورہ دے گا بھی تو کیا دے گا اس میں اس کا اثر ہوگا پیاس کی شدت ہارون کے متعلق آتا ہے کہ ہارون نے ایک کوئی منصوبہ تھا نقشہ بچھا رکھا تھا تو اس نے کمیز سے پوچھا کہ فوج یہاں سے یہاں حرکت کرے یہاں سے کافر حملہ کر سکتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس نے جو رائے دی تو ہارون کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عقل مند آدمی اتنی چھوٹی سی بات پہ کتنی سکیم کتنی کمزور رائے دے رہا ہے تو بار بار پہلو بدلتا تھا हारून ने सर को हुआ क्या तो उसने कहा मुझे बहुत ज्यादा पेशाब लग रहा है तो इजाजत दे मैं पानी उठ के आ जाऊं उसने कहा हुआ तो जब वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा कि अभी अब फिर बताओ फिर बैठ शुरू करते हैं बैठ शुरू की तो उसने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया हारून ने कहा कि अच्छा ये बात है वो समझ गया कि इसको क्या मसला है और फिर हारून उससे मजाक करता था कभी कभी जब उससे मशवरा लेता था तो कहता था कि तुम्हारी राय जो है ना वो पेशाब मुतासिर कर दे रहा है अगर किसी चीज का गलत है तो पहले रो आओ फिर आगे बैठ के बहस कर है तो मजाक की बात लेकिन होता यही है कि जब आदमी पर किसी चीज का हल्का हो तो फिर उसकी फिक्र मुतासिर होती है जब फिक्र मुतासिर होती है वो बड़ी मशहूर बात है नजीर पर आबादी की है शायरी में उसके शेर भी हैं उसके दीवान में कि किसी ने किसी बूढ़े से पूछा कि दो और दो उसने कहा चार रोटियां उसने कहा रोटियां क्यों दो और दो चार होता है उसने कहा जब मेरी तरह भूख और पाका हो ना तो फिर दो और दो जमा का मतलब चार रोटियां होता है सिर्फ चार तो इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सारी चीजों का जो गलबा है उन फरिश्तों में नहीं होता ना खौफ का ना भूख का ना प्यास का ना दूसरे के बारे में किसी परेशानी का फरिश्ते हो जाते हैं मुजर्रद यानी जज्बात से आरी हो जाते हैं फिर फरमाते हैं और था यह फरिश्तों पर गलबा हो जाए इस चीज का कशबक शबक का माना है शिद्दत से यह ख्वाहिश पैदा होना कि वो अपनी जिनसे मुखालिफ की तरफ रुजू करे शादी होगी बीवी के पास जाए जिनसी ख्यालात का गलबा तो कहते हैं कश्यप जैसे कि ये एक हालत है कि इंसान की फिक्र मुतासिर हो जाती है इंसान की सोच मुतासिर हो जाती है आप बहुत जगह देखेंगे कि जिन लोगों को आपस में दोस्तों को ऐसा ताल्लुक होता है जैसे इश्क और मोहब्बत हो गई कि एक दूसरे के बाद रह ही नहीं सकेंगे जब शादी हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुक दूरी पे हो जाते हैं फिर जिसको सुबह शाम मिलता था उसे भी हिस्से में मिल लेता है फिर जिसे हफ्ते में मिलता था महीने में मिल लेता है साल में मिल लेता है वजह उसकी ये है कि जोश और जज्बा जो था मोहब्बत का उसको एक जगह ऐसी मिल गई जहाँ वो मोहब्बत के साथ जिंदगी तस्कीन हो गई तो अब वो खुद बुनियादी तौर पर बदल गया तब वो बदलना ऐसे नहीं होता कि कोई बुरे माना में है बल्कि उस पर जब वो शिद्दत की गालिब आ रही थी तो उसको कोई चीज चाहिए थी जहाँ बैठता बात करता इंसानों में अल्लाह ने एक दूसरे से मोहब्बत रखी है ताल्लुक रखा है ये सब चीजें उसे वो चीज जब घर से मिल गई कि वहां बात कर सकता है सब चीजें तो फिर उसने बाहर की तरफ राह देखी छोड़ दी उसकी बजाय वो घर में महदूद हो गया इसलिए बीवी और शादी से इसलिए नहीं होती ये बच्चों की सोच होती है जिनकी कानून के जज्बात है वो एक दौर होता है जो जब गुजर जाता है तो उसके बाद शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर तो जैसी भी मोहब्बत सारे बहन भाइयों जैसी क्यों ना हो जाए लेकिन वो होती इसलिए है कि इंसान तन्हाई नहीं बर्दाश्त करते अल्लाह रहमान का मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी ने कहा कि हजरत मेरी जोरो बीमार है पुरानी उर्दू का जोरो बीमार है दवा मांगिए तो उसने फरमाया क्या उम्र होगी उसकी तो उसका हजरत 75-1 साल की होगी तो फरमाया छोड़ो मियां पुरानी जोरो तो अम्मा हो जाती है तो मतलब यही है हाजी अब्दुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह किसी ने कहा कि हजरत बीवी बीमार हो गई ये हो गया वो हो गया तो उसने फरमाया क्या हो गया तुझे तो उसने कहा हजरत उसकी उम्र 80 साल हो गई और मैं भी 85 साल का हो गया तो ना बदले दे अब जान छोड़ उसकी उनका हजरत वो तो रोटी पका के देती है तो फरमाया हाँ शुरू दिन से तेरी वही रोटियां पकाती आई थी अल्लाह के जिम्मे से क्या हो जाएगा कुछ ना कुछ जाने दे उसने कहा नहीं हजरत तन्हाई ये जो तन्हाई है ना कोई मिले ना ये बहुत तरह से वाकई हो जाती है कोई उम्र होती है गुजर जाती है उसके बाद आदमी को कोई दोस्त कोई ऐसा दुख सुख करने वाला खानदान के मामला तय करने वाला सारी दुनिया जहान खानदान की गिफ्तें बैठ के कर रहे हैं शोर और शीरी और कुछ नहीं है अब सब पे तबसरा हो रहा है इस्लाम नाम में फला लड़की का ये हुआ फला रिश्ता ये हुआ फलाने का ये हुआ फलाने की ये हुआ अब वो ना रहे शोर माँ को ऐसा चाहिए होता है तो बेटे को बिठा देती है कहती है बेटे ये हुआ ये हुआ ये हुआ माँ का रुझान दीनी होता है तो कहती है बेटे किताब पढ़ो माँ का रुझान टीवी देखने का होता है वो कहती आओ बेटे जरा देखो ये कितना अच्छा ड्रामा है ये सब कुछ जो है ये तन्हाई के लिए होता है और शदीद तन्हाई तारी हो जाती है उस शख्स पे जिसकी जहनी सदा लोगों से मिला वो बड़ी शदीद तन्हाई होती है वो जहनी तौर पर बुलंद हो जाता है पढ़ते 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 एक ऐसी जगह आ जाती है कि उससे कोई ख्वाहिश जिनकी ऐसी रही अब वो चाहता है से बात करें अब बात किससे करें वो जो बात करते हैं लोग कहते हैं पागल हो गए ये फल्सफा हो गई सारी चूड़ी तुम अपने तक संभाल के रखो इसकी हमें जरूरत है हम सच्ची इंसानों वाली बात करो वो जो तन्हाई होती है वो मौत तक रहती है तो उस तन्हाई का इलाज भी ये होता है दो चीजें हो जाती हैं कभी कभी इल्म उस तन्हाई का इलाज बन जाता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है यूरोप ने जो किया है ना कि 18 साल की उम्र में बच्चों को घर से निकाल दिया बच्चा तन्हा हो गया उनका तो आजाद हो जो मर्जी करो लड़कियां लड़के घरों से निकल पड़े अब दोस्ती कोई चीज चाहिए थी दोस्तियां काम आती नतीजा ये कि किताबों में आ गए कि किताब बड़ी अच्छी दोस्त है पढ़ना चाहिए ये करना चाहिए और या फिर उस मौके पे काम आती है रूहानियत कि अल्लाह के साथ ताल्लुक खुदा की किताब जिक्र अज़कार मुराक़बात अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में चलना उसके तजल्लियात अनवार वो इतना वसी सफर है इतना तवील सफर है कि वो यहाँ से इस जिंदगी से शुरू करता है फिर कब्र में भी वो सफर होता रहता है फिर हत्ता के बरकत में भी वो सफर है फिर जन्नत में पहुंचे भी जो सफर है जन्नत में पहुंच के अल्लाह की ज़ात पाक को जो देखेगा वो भी सफर उसका खत्म नहीं होता उसकी वजह यह है कि अल्लाह की ज़ात की कोई हद नहीं खुदा की सिफात की कोई हद नहीं है उसके लिए हर दिन नया होता है उसके लिए हर रूहानी तजर्बा नया होता है उसके लिए हर ख्वाब नया होता है इसलिए कि उसको जितना तन्हाई का वक्त मिल जाता है अल्लाह के साथ लगा देता है अल्लाह की कदर करता है अल्लाह को हर वक्त याद करता रहता है तो उस मौके पे पहुंच के फिर उस इंसान पे गूंगापन तारी भी हो जाता है ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिसपे गूंगापन का मतलब यह है कि फिर वो जानते हैं कि अब मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ कि लोग आम आदमी मेरी बात नहीं समझ सकता तो चुप हो जाते हैं बहुतों पे फिर ऐसी कैफियत हो जाती है कि तन्हा हो जाते हैं बहुतों पे ऐसी कैफियत होती है कि रोते रहते हैं अब कोई नहीं जानता कि रोने का सबब क्या है वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है वो इतना कभी हो क्या न बीवी न बच्चे न कोई और चीज न दुनिया न ओहदा ना खाने की दस्तक कोई चीज नहीं रहती तो ये जो तन्हाई का एहसास होता है ये तन्हाई आदमी को मार देती है खत्म कर देती है लोग पागल और दीवाने हो जाते हैं इसके लिए फिर क्या होता है अल्लाह ने जोड़े को पैदा किया ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार ताल्लुक कायम रखें इंसान जहनी तौर पर तन्हा हो जाता है इसीलिए शरीयत ने चूंकि औरतों का ये जज्बा ज्यादा आजिबाप है इसलिए शरीयत औरत को हुक्म देती है तो जब चाहे निकाह कर ले दूसरा कर ले तीसरा कर ले ताकि कोई ना कोई जिस्मानी जरूरियात को भी पूरा कर सके और उसको प्रोटेक्शन भी मिले खाना भी मिले पीना भी मिले ये खास तौर पर उन औरतों को देखना चाहिए जिनके यहाँ औलाद नहीं बेचारी बिल्कुल अलग हो जाती है तन्हा हो जाती है बहन भाई है तो कहाँ तक बहन भाई साथ चलते हैं जब उम्र का ऐसा हिस्सा होता है कि बहन भाई की खुद अपनी औलादें इतनी हो जाती है कौन किसका साथ दे तो ये वो चीज है का शबक शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो ये जो शदीद जिनकी कुवत इंसान में आ जाती है फरिश्ते इससे भी पाक हैं वल वजर और फरिश्ते गुस्से से भी पाक हैं गुस्सा जब आता है आदमी बुनियादी तौर पर गुस्से में ये कह रहा होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मान हालांकि आदमी सोचे अल्लाह ने हर आदमी को आजाद पैदा किया है फुकहा ने लिखा है साहिबे हिदाया ने कि इंसानी मेहनत की दुनिया में कोई इज्जत नहीं वेतन किसी आदमी को कहते हो कि पानी पिलाओ तो जाके पानी ला के देता है ये पानी लाने में दो मिनट तीन मिनट जो लगे उसके तो तुम्हारा वो गुलाम बन गया ना दो तीन मिनट के लिए उसकी आजादी तंग हो गई कहते हैं इसकी उजरत पूरी दुनिया भी नहीं हो सकती आजादी इतनी बड़ी थी क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को आजाद पैदा किया ये जो दो तीन मिनट पानी के लिए उसने हमने क्या किया उसे पैसे दे दिए हमने कहा भाई आपको एक महीने के लिए रखा है एक महीने में जो चाहो हम तुम्हें काम कराएंगे हम जो चाहेंगे काम करेंगे एक महीने के लिए उसकी आजादी कम से कम मजमूई एतबार से इतने घंटे के लिए खत्म हो गई जितने घंटे 15 दिन में मसलन बन जाते हैं तो ये पैसे का लेन देन है ये उजरत पे रख लिया 5,000-10,000 की नौकर रख लिया ये तुम्हारा काम करोगे वो कहते हैं कि इसलिए है कि उसके जिस्म की जिंदगी कायम रहे लेकिन तक दफा तुम बाद में सीख लिया कुरान कहता है हमने ये इसलिए रखा है ताकि एक तबका दूसरे तबके से काम लेता रहे दुनिया का निजाम चले वगरना हकीकत में जो उसकी 15 दिन की आजादी तल्ख हो जाती है उसकी उजरत कोई भी नहीं दुनिया में दे सकता इसीलिए बुनियादी तौर पर कहा लिखते हैं کہ دوسرے کے بچے کو حکم دینا جائز تھی. وہ کہتے ہیں کسی کے گھر گیا اور دوسرے کے بچے ہیں, اس بچے کو یہ کہنا کہ مجھے پانی پلا دو یہ درست ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بچہ اپنے باپ کے حکم کے تابع ہے, تمہارے تابع نہیں ہے. آپ جو اسے حکم دے رہے ہیں پانی پلانے کا, اسی صورت میں جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ تربیت کا تعلق ہے, یہ کم سے کم اس کے باپ پہ اعتماد ہے کہ اگر اس کے بیٹے کو میں نے پانی پلانے کے لیے کہا ہے اس کا باپ برا نہیں منائے گا. تو ثبوتی رضا ہوگی, خاموشی کی رضا ہوگی, وہ بھی خاموش ہے یہ کہ پتا بیٹے جائیں گے پانی پلا دیجیے, تو باپ کہہ رہے جاؤ چچا کو پانی پلا, باپ کچھ نہیں کہتا, اشارہ کرتا ہے, باپ بالکل خاموش رہتا ہے, تو بھی جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاموشی کی آپس میں رضا ملتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. وغیرہ حقیقت میں اختیار نہیں ہے اس کو, کسی کو بچہ دوسرے کا کیا آزادی کیسے سر کی جا سکتی ہے. ہاں استاد کے لیے یا تربیت کے لیے یہ جائز ہے, اس لیے کہ اس کو تربیت دینی ہے تو اسے کہتا ہے کہ جاؤ اور بازار سے اتنے روپے کی چیز خرید کے لاؤ. اب بچہ جاتا ہے بازار سے چیز خریدتا ہے, جب لاتا ہے تو جو اس کا مربی استاد جو بھی ہے وہ کہتا ہے بیٹے اس طرح کی چیز خریدا کرتے, دیکھو تم انگور لائے ہو نا, یہ انگور گلے ہوئے ہیں, یہ دیکھا آپ نے, یہ آپ نے جو سودا کیا ہے یہ سودا غلط ہے. یہ اتنی باریکی میں فقہا کیوں جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی آزادی تلف نہیں کی جا سکتی, اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان جذبات میں آتا ہے غضب اور غصے میں, تو غصے میں وہ دوسرے پر نافذ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کام کرو. آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میرا اور اس کا تعلق کیا ہے, شاگرد ہے, مرید ہے, اولاد ہے, کس ناطے سے میں اس کو مجبور کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, برابر کی سطح کے لوگ ہیں, تو غصے میں آنے کی کیا بات ہے. ایک رائے دی, اس نے نہیں مانی, ٹھیک, وہ بھی آزاد ہے, آپ بھی آزاد ہے. یہ چیز ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بلا یحموہا التغذیہ والتنمیہ ولواحقہما. اور اسی طرح فرشتے جب ان جذبات سے پاک ہیں تو کھانے پینے سے بھی پاک ہیں, اور فرشتوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان میں نمو ہو. کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں, یہ بحث کی ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, شاہ صاحب ایک طرف گئے ہیں اس طرف کہ دنیا میں لذت کا وجود ہے یا نہیں, لطف ہے یا نہیں, مزہ ہے یا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی لذت کا وجود دنیا میں نہیں, وہ کہتے ہیں لذت تو ہے ہی نہیں دنیا میں. بھوک لگی, کھانا کھایا, تو یہ بھوک جو ہے یہ تکلیف ہے اصل میں تمہیں, اس تکلیف کو دفع کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہو, تو جب وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے تو کہتے ہو بڑا مزہ آیا, پیاس لگ گئی, کانٹے الگ میں پڑ گئے, اب جلدی جلدی شربت پیا, بڑی طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ. وہ کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آیا تمہیں کچھ بھی, تم نے تو اس مصیبت کو دور کیا ہے جو مصیبت سے آپ نے لگی ہوئی تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں اس جہان کی بات کرو جہاں بغیر پیاس کے تم شربت پی ہوئے, اور جہاں بغیر بھوک لگے تم کھانا کھاؤ گے, تو وہ سارے کا سارا کھانا جا کر تمہارے جسم میں جذب ہو جائے گا, اس کھانے کے بعد جو ٹائلٹ اور یہ چیزیں وہ پیش ہی نہیں آئیں گی. وہ کہتے ہیں مزہ اس اور آپ کا اصل مزہ تمہیں جنت میں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. یہاں تو تم اپنے آپ سے دکھ اور تکلیف کو جو دور کرتے ہو, تکلیف جب دور ہو گئی تو سکون آ گیا, بس اب آرام سے سو گئے. وہ کہتے ہیں یہاں کوئی مزہ نہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتا ہے کھانا کھانا, دوسرا ہوتا ہے کھانے کی بنیاد پر جسم کا پھیلنا. آج کی سردیاں آ رہی ہے, برف نہیں پیتا ٹھیک ہے جسم کو نقصان دے گا, گرمیاں آ جائیں گی لسی پیے گا تو لسی سے اس انسان کے جسم کو پھیلنے کا موقع بھی ملے گا, موٹاپا بھی آئے گا یا قوت آئے گی یا طاقت آئے گی جو بھی. فرشتے ان دونوں چیزوں سے بے نیاز, نہ وہ کھانے پینے کی ضرورت رکھتے ہیں, نہ انہیں نمو کرنا ہے کہ فرشتہ مثلاً پہلے اس کا خرچہ ٹوٹا تو 5 فٹ ہو گیا, فرشتے کا وزن پہلے 200 من تھا تو 300 من ہو گیا, کوئی چیز انہیں ضرورت نہیں. اور اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو کھانے پینے کی غذا کے نتیجے میں اس کے لواحقات پیدا ہوتے ہیں, مثلاً کھانا کھاتا ہے تو غذا محالہ, اس کا جو ذائق ہوتا ہے اسے اپنے جسم سے خارج کرنا ہے, اس کی وجہ سے جو قوت آتی ہے اسے درد کرنا ہے, اس سے فرشتے بالکل پاک ہیں. वो कहते हैं तो फिर वो होता क्या है चीजों का वैनमा सबका फारिगतन ले इंतजार मायर तो अलीहा में हो गया फरिश्ते इंतजार करते हैं जो कुछ के ऊपर से आए बस अल्लाह का हुक्म पे आ जाए फैजा तरशा अलैहा मिन ओकेहा और जब अल्लाह का हुक्म फरिश्ते पे नाज़िल होता है तो फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं कि खुदा का जो काम है वो करें ना खाना ना पीना ना बीवी ना बच्चे ना गुस्सा ऐसा कोई चीज नहीं फरिश्तों की करते क्या है उनका बस इंतजार है ऊपर का मतलब यह है कि अल्लाह का एक निजाम है जिस तरह ये दुनिया हम देख रहे हैं इसी तरह अल्लाह के यहाँ एक और दुनिया और भी है और वो दुनिया आसमानों से ऊपर है और अंबिया अलैहिस्सलाम उस जहान की खबर देते हैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के जितने वाकयात बयान किए उसमें आपने ऊपर आसमानों से जो कुछ ऊपर हो रहा है उसकी खबर दी है इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के ऊपर बैठा हुआ है माज़ अल्लाह तस्तगफिरुल्लाह खुदा के लिए जिस्म खुदा के लिए वजूद खुदा के लिए ज़माना खुदा के लिए वक्त खुदा के लिए स्पेस ये सारी चीजें ऐसी हैं जो खुदा को एक मखलूक मानने के मुतराफ हैं कि खुदा कोई मखलूक है बिल्कुल ऐसे इसलिए जो लोग कहते हैं कि अल्लाह अर्श पे है तो फिर उससे सवाल आगे पैदा होता है वो जो गुमराह फिरकों ने तैयार किया उन्होंने कहा अल्लाह छोटा है या अर्श छोटा है जब आप एक बात कहते हैं तो फिर इंसानी सोच कोई रोक नहीं सकता अल्लाह अर्श के बराबर है अर्श छोटा है कि बड़ा है मेरे गुमराह ने लिखा खुदा अर्श से चार उंगली छोटा है अर्श बड़ा भले किसी ने कहा खुदा अर्श में बैठा और अर्श चिरचिराने लगा इस तरह की बहुत सी चीज इतनी समझ नहीं आई कि अर्श मखलूक है अल्लाह जब अर्श नहीं था उस वक्त अल्लाह कहां था जहां अल्लाह उस वक्त था वहां अब भी वही अनान कमा था अल्लाह अब भी वही है जहां पहले था इसलिए ऊपर का मतलब यह है कि गैब से अहकामात आते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब गैब से कोई हुक्म आता है तो ऐसी आवाज आती है जैसे तुम मार्बल पे संगमरमर पे जंजीर खींचो तो आवाज आती जंजीर रख के आदमी से खींचे खींचे उससे एक आवाज निकलती है पैदा होती है जब लोहा उस पत्थर से टकराता है अब उसमें ऐसी आवाज आती है और ऐसी जब आती है तो फरिश्तों के होश उड़ जाते हैं कुरान कहता है हत्ता इला उज़ियान कुलू यहां तक के उनके दिलों से घबराहट दूर होती है कालू माजा का रब्बुकुम फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांप उठते हैं उसके हुक्म से जब मालिक का हुक्म आता है और एक दूसरे से पूछते हैं माजा का अल्लाह ने क्या कहा है तो जो दूसरे होते हैं जवाब देने वाले कहा उठा वो कहते हैं जो कुछ भी कहा है परवरदिगार ने सबसे किसी कौम का अरूज का हुक्म आया है वो भी जवाल का हुक्म आया है तो भी सही है जन्नत का आया है तो भी सही है जन्नत का आया है तो भी सही है कालन हक कालन हक अल्लाह ने जो कुछ भेजा है दुरुस्त है बहुवल अलीम कबीर और अल्लाह की ज़ात बड़ी है अल्लाह की ज़ात बहुत अज़मत वाली है ये जब हटता है कैफियत से तो फिर हुक्म ने सुनाई देता है कि अल्लाह का हुक्म ये आया है जिब्रील अमीन को हुक्म लोगों तक पहुंचाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील के दरमियान आपने फरमाया कि जिब्रील मुझे इस सवाल का जवाब लाके दो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जिब्रील अमीन से पूछा सही आदमी आया उनका अल्लाह के रसूल आज आपका सवाल जो था मतलब ये किसकी बरकत ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने इंतहाई करीब मुझे कर दिया यहां तक कि मेरे और अल्लाह के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे रह गए और मैं जरा सा भी इससे आगे खिसक जाता तो अल्लाह के तजल्लियात मानव के आए चेहरे की तजल्लियात खुदा का चेहरा कहता है जाहिर है वो यकीनन इंसान है तो कोई नहीं जानता नहीं इतना कम इतने ही शयुन अल्लाह ने कहा इस कायनात की कोई चीज मेरी जैसी नहीं जब है ही नहीं कोई चीज तब हम कहें क्या मिसाल क्या दें तस्वीर क्या दें आपने फरमाया जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल में जरा सा अपनी जगह से खिसक जाता तो खुदा के चेहरे की तजल्लियात जला डालती मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गरीब हो गए थे उनका अल्लाह के और मेरे दरमियान नूर के 70,000 पर्दे बाकी थे बस सबसे ज्यादा मैं आज गरीब हूं आती है जो भी हुक्म आता है जिब्रील अमीन लेते हैं फरिश्तों को देते हैं फरिश्ते अर्श वाले को सुनते हैं तब और वहां जो रूहें हैं वो रूहें सुनती हैं ये होता है फतन हौत का हुक्म आ गया ये नाम को ले आओ अब उस शख्स के बाप दादा पीर मुर्शिद किसी की इतनी बात थी कि वो वहां जाकर फरिश्तों में दाखिल हो अल्लाह के अर्श के अर्श एक मखलूक है अर्श देखता है अर्श महसूस करता है अर्श पर मौत की खबर जब पहुंचती है अर्श को तो अर्श झूमता है बड़ा खुश होता है कि अल्लाह की रूह आ रही है अर्श नाराज भी होता है इस बदबख्त की रूह अब जन्नत में जाएगा ये इधर ना आए इतनी रूह होती है उस पूरी रूह में वहां जो किसी आदमी के बाप दादा वगैरह वगैरह किसी की नेक रूह होती है अल्लाह का वो हुक्म वो फरिश्ते भी सुनते हैं जिब्रील अमीन आके कहते हैं हुक्म आया है कि फलां जगह से फलां आदमी को ले आओ वो जो नेक रूहें वहां होती हैं वो भी सुनती हैं फरिश्ते भी रूह अपना काम करती है फरिश्ते अपना काम करते हैं रूह ये काम करती है कि ये जिससे मरना है ना उसको बाप में आ जाती है उसे कहती है चलो अब तुम्हें बुला रहे हैं तो बाप उठता है मां उठती है कहती है रात में अपने वालिद को देखा ये चीज एक खातून थी उनके इंतकाल था तो वो कहने लगी कोई कोई बजाहिर अतराब नहीं थे बड़े बड़े अच्छे घराने की थी अल्लाह ताला मुसरत फरमाए उनकी और हम सबकी बहुत बहुत अच्छे घराने की थी अपना ख्वाब बयान करने लगी और कहने लगी मैंने ख्वाब देखा है रात कि टिकट आ गया और टिकट लाए हैं वालिद और ससुर के दोनों आए हैं और मुझे कहते हैं टिकट तो हमने पूछा क्या हुआ कहने लगी मैंने कहा कि मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं मैं कतल नहीं कर सकती तो ये टिकट वापिस कर दें तो उन्होंने कहा कि बेटी ये जो टिकट एक बटवा कट जाता है ना फिर ये वापिस नहीं हुआ करती इसका क्या मतलब अब कौन आपकी दाबी दे इसका क्या मतलब चंद दिनों में बैठे बैठे देखते देखते छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जवानी की हालत में चल बसी अब वो वहां पर जो हुए थी उन्होंने फरिश्तों ने इतना फरिश्तों ने अपना काम शुरू किया कि इसको लाना है अब देखो इसके अमाल कैसे हैं नियत क्या है कफन कपड़ा कौन सा ये सारी चीजें और उधर से हुओं ने अपना काम शुरू किया उन्होंने आगे बता दिया कि ये चीज होने वाली है इस तरह ये खुदा का इंतजाम चलता है मगर क्योंकि हमारे इल्म में नहीं होता हमने सुना नहीं होता पढ़ा नहीं होता इसलिए मैं बड़ी अजीब बात अस्पताल में दाखिल है कहते हैं मेरे हजरत आए थे और फरमा रहे थे साफ चलना है अब कोई क्या जाने कि उसके शहर वहां हुक्म हो गया लोहे महफूज में अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया बंदे को ले आओ अब उसके शहर की रूह वो अपना काम करती है और आप इसे बताती है कि मतलब अब आने का वक्त हो गया है तौबा इल्ला इस्तगफार जो कुछ करना है आप लेट हो अब हमारे से आओगे मुलाकात हो जाए बहुत जगह ऐसे होते सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ऐसे हो गया उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं सहमत नहीं बांधूंगा मुझे शलवार लाओ बुलियाई पहनी और उन्होंने आसार बंद जो था उसे अच्छी तरह कस के बांधा और बीवी को कहने लगे कि मैंने अजारबंद सब के बांधा है अच्छी तरह से क्योंकि मुझे बड़ी हया आती है कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए कि मैं बराना हो जाऊं तो मुझे उससे हया आती है रहलिया ने कहा हुआ क्या आप कहने लगे बस ये कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में रात मिले मुझसे तो फरमाया मैं भी सोया था सुबह तो मुझे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु भी साथ थे सारे जन्नत में थे तो मैं नीचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान मेरी उम्मत ने तुम्हें बड़े दुख में डाल दिया बड़ी तकलीफ मुझे दी मैंने कहा अल्लाह के रसूल ऐसे ही है आपकी उम्मत ने मुझे बहुत दुख दिया है बहुत तकलीफ दी है तो फरमाया अच्छा कि ऐसी हालत है मैंने कहा मैं रोजे से तो फरमाया फिर इफ्तार ना करना मैं जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ इफ्तार करेंगे तो कहने लगे मेरी जब आंख खुली तो मैं समझ गया हूँ कि आज के जो रोजा है बस आखिरी है और इतनी अच्छी तरह कस के बांध दिया है कि पता नहीं होता क्या हालत पेश आ जाए तो अल्लाह ताला अपने बाप बुला लेगा और वो वाकई हुआ फिर वो शहीद हो गए तो इस तरह की बहुत सी चीजें अल्लाह के अहकाम आते हैं फरिश्ते लेकर दुनिया में आ जाते हैं फरिश्ते लग जाते हैं उस काम में न उन्हें खाना न पीना न और कोई काम बस वो कहते हैं अल्लाह के हुक्म को जल्दी ना कुरान कहते हैं यहाँ रखे उसके दिलों से काट दूर होती है कालू माजा का दूसरे से पूछते हैं कि तेरे रब ने क्या हुक्म दिया कालू हक वो कहते हैं यार जो हुक्म अल्लाह का है सब सच है वो सच कहता है अल्लाह की जात आली और फिर उसके बाद अपने गाँव में रख जाते हैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं کے اوپر سے احکامات نازل ہوتے ہیں الا اقامت نظام مطلوب اور وہ فرشتے دور پڑتے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے نظام اس کو قائم کرنے کے اللہ کو نظام کیسے قائم کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو نظام بدلتا ہے لوگوں کے اعمال جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے بھی نظام بدلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جمعہ میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کہتا ہے عارف تنور نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دیکھیے عذاب جو آپ کی قوم کو دینا ہے تو تنور سے پانی نکلے گا جب تنور سے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائے چشمہ پھوٹے تو اپنے ایمان والوں کو لے کے جانوروں کو لے کے جہاز میں بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بماہ منہا میں ہم نے حکم دیا چشموں کو زمین کے کہ پھٹ جاؤ اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنی بارش برسا اللہ نے فرمایا پانی چڑھ گیا زمین پہ اعلیٰ امر قد قدر اور جو ہم نے فیصلہ کر دیا تھا وہ فیصلہ پورا ہو گیا اب تنور کو کیوں کہا اللہ نے کہ یہاں سے پانی نکلے کوئی بھی علامت ہو سکتی تھی آسان علامت تو یہ تھی کہ عراق میں دجلہ اور فرات کے دونوں دریاؤں کے درمیان کا علاقہ تھا خدا کہتا تھا کہ دجلہ اور فرات میں تویانی آئے گی جب یہ تویانی دیکھو تو جہاز میں بیٹھ جانا اللہ نے تندور کا ذکر کیا اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ تمہاری جب مت ماری جاتی ہے اور تم فطرت کے خلاف حرکتیں کرتے ہو غیر فطری کام کرتے ہو اور تم ایسے کام کرتے ہو جو اللہ نے انسانوں کی نہیں جانوروں کے لیے رکھے ہوں گے تو رکھے ہوں گے تمہارے یعنی ہم بھی اپنا نظام بدل دیتے ہیں جہاں سے آگ چلنی چاہیے وہاں سے پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے خدا نے بدل دی خدا نے کہا تم جو کرتوت کرتے ہو نا تمہارے کام اٹھتے ہیں تو تمہیں جواب بھی ایسے الٹا ملے گا اسی لیے یہ چیز آتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں اللہ نے جو نظام قائم کرنا ہوتا ہے بس فطرتے دوڑ پڑتے ہیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے فرعون ایسے ہی پانی میں اتر گیا فرعون کے متعلق آیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہیں رہے قدرت کو تو کھٹک گیا وہ حیران ہوا کہ آج تک اس سمندر میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ درمیان سے پھٹ جائے اور زمین خشک ہو جائے یہ بنی اسرائیل والے سارے جا رہے ہیں اور آپ میں آتا ہے 6 لاکھ افراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 6 لاکھ ہوں یا نہ ہوں ظاہرے کوئی تو قوم کی نا اتنی بڑی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ جتھوں کے جتھے نکلے گروہ نکلے کوئی تو تعداد ہوگی فرعون ٹھٹک گیا وہاں فرعون نے کہا کیسے اس کو سمندر میں اس کے ذہن میں آئی بے وقوف توڑے ہی تھا اور اللہ کی طرف سے رہی بھی نہیں تھی تو حدیث میں آیا ہے کہ جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کے آئے انسان کے روپ میں اور جو گھوڑا تھا اس نے دیکھا اس گھوڑی کو اور وہ جانور تھا اپنی خواہش کی وجہ سے بھاگ پڑا اور فرعون کہا اللہ کو مطلوب یہی تھا کہ اس طرح سے لائیں اور ڈبوزے اور برباد ہو جائیں گے یہ ہے نظام اللہ نظام ایسے قائم کروا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے تفصیل اس کی تھوڑی سی آگے آتی فرمایا کہ فیضا ترش رہا علیہ امن من فوقیا جب اوپر سے حکم آتا ہے اور رزم من شہین اور قوم شہین یا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ فلاں سے راضی ہو جاؤ فلاں آدمی کو دکھ پہنچاؤ تو فرشتے بھر جاتے ہیں خدا کے اس حکم سے اور ان کے جذبات یا اندر ان کا بھر جاتا ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں فہیا فی ذالک فانیۃ عن مراد نفسہا باقیۃ بے مراد ما فوقہا تو فرشتے اپنی خواہش سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس خواہش کو پورا کرتے ہیں جو اللہ کی خواہش فرشتوں میں بھی اس کا مطلب ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ خواہش کسی معاملے میں ہوتی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے فرشتوں کی تقسیم کی ہے ایک جگہ پہ اس میں فرشتوں کی ایک قسم ایسی گنوائی ہے جس میں کچھ نہ کچھ اپنی اس کی خواہش ہوتی ہے مثلاً فرعون کے متعلق آتا ہے اور غالباً ترمذی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ فرعون کو جب پہلی ڈبکی لگی تو اس سے ابھر کے کہا کہ آمن تو بنی اسرائیل میں اس خدا پر ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل کی ایمان لایا یہ قرآن میں بھی آیا اتنا کلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان اچھا اب تمہیں ایمان یاد آیا وقت اصحی کا دن قبل اس سے پہلے تو بڑا ہی نافرمان تھا ہمارا یہ ہو جاتا زندگی میں جو آدمی اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے زندگی میں یہ موقع آ جاتا ہے اللہ اگر اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو موت سے پہلے پہلے وغیرہ موت تو ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ سبق سکھا دیتی ہے مگر افسوس اس کے بعد عمل کا میدان پورا ہو جاتا عمل نہیں رہتا کچھ کر نہیں سکتا اب جب موت کی ڈبکی لگی اسے تو اس نے کہا میں اللہ پہ ایمان لایا جس کی بنی اسرائیل ایمان لائے خدا کہتے ہیں آج آن وقت تم سب خاص ایمان زیادہ ہے جبکہ پوری زندگی تم نے ہماری نافرمانی میں گزاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو جو عذاب اس قوم پہ تم نے مسلط کیے ہیں کرتے رہے ہو وہاں تم یاد ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے مجھ سے کہا اس آیت کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب فرعون ڈوبا اور اس نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا تو دوسری ڈبکی جب اس کو لگی تو میں نے پیچھے لیا اس کے منہ میں بھر دیا مجھے یاد آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی مشقتیں اور ان کا دکھوں کو برداشت کرنا اور ڈر لگا کہ ایسے نہ ہو اب یہ کبھی سوپر جب پانی پہ جائے تو اللہ کے اسے بچا ایمان کو لے آیا نہ اسے بچا لے تو میں نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا تھا فرشتوں میں کچھ نہ کچھ یہ چیز اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے اس طرح لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں جبریل امین آتے ہیں جبریل آ کے اللہ کے فرشتے ہر اس انسان سے مصافحہ کرتے ہیں جو لیلۃ القدر میں خدا کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اب ساتھی کو تو پتا نہیں چلتا لیکن فرشتے آتے ہیں اس پہ سلام کی بھیجتے ہیں سلام بھیا حتی الفجر یہاں تک کہ صبح شادی کہا جاتی ہے ساری رات وہ سلامتی کے فیصلے اس کے ہوتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں جو اہل نظر ہوتے ہیں کہ اس سال کیا فیصلہ ہوا اس سال کیا فیصلہ ہوا حضرت مجدد ثانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ شام کو اپنی اہلیہ کے ساتھ کی باغ میں اپنے گھر میں واپس بٹائے رہے تھے خزاں کا موسم ہوا چلی تو پتے جھڑنے لگے تو شعبان کی 15 کے بعد کا تھا تو اہلیہ نے عرض کیا کہ حضرت پتے جھڑ رہے ہیں سارے تو فرمانے لگے اس شخص کو کہتی ہو جس نے اپنی زندگی کا پتا اس سال جھڑتے ہوئے دیکھا تو بڑی گھبرائی ان کا کیا مطلب کہنے لگے 15 شعبان کے جو فیصلے ہوئے میں نے ان کو دیکھا اور میں میرا نام بھی تھا اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اسی سال اور واقعی وہی ہوا ان کے ساتھ ان کی تو موت بہت ہی عجیب و غریب ہوئی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق کا صحیح مرحلہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت پتہ چلتا ہے کسی انسان کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور موت سے پہلے جو خوشخبریاں اسے ملتی ہیں کہ موت سے پہلے جو ڈرامی چیزیں اسے دکھائی جاتی ہیں تو سب اگلا جہان پہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں پھر اس انسان کو اس طرف لے جایا جاتا ہے شیخ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے بھوپال کے سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مشائخ کمال کی موت ان پہ وفات سے پہلے تیز آندھی سب کھڑکیوں پہ چٹکنیاں گر گئیں دروازوں کی بیٹے بیٹیاں سب پاس گئے تھے اور دروازے کھل گئے فرمایا یہ فرشتے آ گئے یہ خدا کی طرف سے آ گئے اچھا بیٹے یہ الماری کھولو اسے یہ چیزیں نکالو اچھا یہ تم لے لو یہ تم لے لو پھر فرمایا اچھا بھائی دیکھو پاؤں سے جان نکل گئی پھر تھوڑی دیر بعد آیات پڑھتے رہے پھر فرمایا گھٹنوں تک جان نکل گئی پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا نچلا دھڑ خالی ہو گیا پھر کچھ دیر گزری تو بیٹے بیٹیوں کو کہنے لگے میری ایمان کی دعائی دینا اب موت میرے دل کے قریب آ گئی اور دل بند ہونے والا ہے تو کلمہ پڑھا دعائیں مانگی اور سلام کیا اور خاموش یہ موت یہ ایسے موت آ جاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے تو آخری مرحلہ خدا اس طرح آسان کر دیتا ہے کہ فرشتے بھی نظر آتے ہیں جب چیزیں نظر آتی ہیں فرشتے آ جاتے ہیں کہ خدا کا حکم وہ اس پر عمل کرے اپنی کیا جی سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل ختم کر دیتے ہیں وہ اپنی خواہش کو اور پھر کیا ہوتا ہے سمت اپسور حال الفائی اب تم دوسری حالت سنو جو کہ جانوروں کی ہوتی ہے فی تلطفہا بالحیات الخسیسہ یہ جو جانور ہوتے ہیں اب ایک سائیڈ انہوں نے بیان کر دی تصویر کی پوری کہ اللہ کے فرشتے کہتے ہو اب دوسری سائیڈ کا ہے کہتے ہیں جانوروں کے بارے میں بھی سنو لا تزال مشغوفتا بمقتضیات السبعیہ فانیتا دیا جانوروں میں جتنی خواہشات ہوتی نہیں ہے یہ اس کے جو تقاضے ہیں ان میں مطلوب رہتے ہیں جانور میں کیا فائدہ ہوتی اتنی لمبی بات میں کرنی قرآن نے بڑی آسان سی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بنا میں رکھے اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین کا علم زیادہ دے دے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم گھر میں جو چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں نا کہ آج یہ صوفہ سیٹ لے آؤ آج بیڈ اچھا لے لو آج یہ ایسی لگوا لو آج یہ کر لو تو ایک طرف ہماری راحت میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ہماری ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ خود غور کریں بڑی سادہ سی بات ہے ایسی اگر نہیں لگوایا تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ایسی والے کو تلاش کریں بجلی کے بل کے لیے پریشان ایسی جب لگتا ہے تو آدمی کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا نا کہ اب اس کا بھی بل جمع کرانا ہے اب بجلی بھی دیکھنی ہے اب یہ بھی دیکھنا ہے اسی طرح انسان زمین پہ آرام سے سو جاتا ہے جب وہ چارپائیاں رکھے گا ٹھیک ہے چاہے ویسا کچھ لیکن اس کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ سال دو سال میں چارپائی ٹوٹ گئی کھٹمل پڑ گئے کچھ چیز ہو گئی تو آدمی کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو جتنا آدمی راحت اور سہولت کی طرف جاتا ہے اتنا ہی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کر لیتا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جن لوگوں کو خدا دین کا خاص طور پر علم دیتا ہے ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ذرا اپنی جگہ سے ہلے نہیں کہ خدا کی گرفتار ہو ذرا اپنے مقام سے ہٹے نہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو انبیاء علیہ السلام اسی لیے کیونکہ سب سے زیادہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے دو آدمی آئے حضرت داؤد علیہ السلام کو جلی قرآن کہتے ہیں کہ اسے کہا حضرت میرا اور اس کا کاروبار اور اس کی 99 دمبیاں ہیں بلی ناجم واحد میری ایک دمبی ہے ہم نے کاروبار کیا ہے کہ دمبیاں چرائی جائیں گی ان کا دودھ اون گوشت یہ سب چیزیں تو یہ جو ہے نا 99 دمبیوں والا یہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ایک دمبی والے کی شکایت سن کے ارشاد فرمایا کہ لقد ظلم یہ ظلم کرتا ہے اس نے کہا حضرت یہ چاہتا ہے میری ایک دمبی بھی اپنی 99 میں ضم کر کے مجھے محروم کر دے ان کا لقد ظلم یہ بڑا ظلم کر رہا ہے تو یہ ایک دمبی سے بھی محروم کر رہا ہے اب دوسرے کی بات نہیں سنی نا فوراً ارشاد فرما دیا اللہ کی طرف سے بھیا اللہ نے فرمایا داؤد بالکل ایسے نہیں ہو سکتا کیا آپ دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیں دونوں طریقوں کی بات سنو اس کے لیے اور اس کے لیے اور اللہ نے کہا وزن داؤد داؤد فوراً چونک اٹھے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ایک امتحان میں ڈال دیا ان کا امتحان ہو گیا ہے اور وہ اس امتحان میں اس درجے پہ گزرے نہیں اترے جو درجہ اللہ کے یہاں نبی کو جو احتیاط چاہیے تھی تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی استغفار کیا واحد خدا کے نبی علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا خدا نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کا خلیفہ ہے آدم علیہ السلام اس کے متعلق بھی مفسرین کہتے ہیں اللہ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا پھر آدم علیہ السلام آئے تو خلیفہ ہوئے داؤد واحد خدا کے نبی علیہ السلام ڈیوڈ جس کی طرف اللہ نے بھی بھیجی اور کہا اللہ ہم نے تمہیں پیدا ہو زمین کا خلیفہ بنایا ہے لوگوں کے درمیان جو عدالت انصاف ہے پورا 16 آنے پورا انصاف کرنا چاہیے یہ چیز کرو تو ہوتا یہ ہے کہ جتنا خدا کا خود بڑھتا ہے علم بڑھتا ہے مذہب کا دین کا اتنی احتیاط ضروری ہو جاتا ہوا کیا ایک ساری یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو جانوروں کی بات کی ہے نا اس کو مختصر کرنے کے لیے بس ایک مثال قرآن سے لے لیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی زمانے میں ہم نے ایک شخص کو چنا اور اس کو ہم نے اپنے علم سے حصہ دیا خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا ولی تھا بڑا نیک آدمی بلوشینا لرفعنا اور ہماری مشیت اگر تقاضا کرتی تو ہم اس کو اپنے اور قریب کرتے اس کے درجے بلند کرتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اس نے کیا کیا زمین کی طرف جھک گیا جانور زمین کی طرف جھک کر کے چلتے ہیں نا اللہ نے کہا اتنے علم کے باوجود اتنا بڑا عالم دین ولی اللہ اس نے اپنے آپ کو زمین کی طرف جھکا دیا قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اللہ نے فرمایا بس اس شخص کی حالت ولائے علم تقوا سب ختم ہو گیا اور اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی خدا نے کتے سے تشبیہ دی ہے اور اللہ نے فرمایا انسان علیہ الارض تو اس کتے جیسی ہو گئی جس پہ تم بوجھ لا دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے اور چھوڑ دو بوجھ نہ رکھو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے اور کتے جیسی حالت ہو گئی کتے کے ساتھ اس عالم دین کو کیوں اللہ نے دشمن مفسرین فرماتے ہیں بیٹے کے ساتھ نہیں دی سور کے ساتھ نہیں دی معاذ اللہ کی چیزیں اس ایک کتے کو بنیادی طور پہ دو ہی چیزوں سے گرہت ہوتی ہے ایک پیٹ مر جائے اور ایک جنسی خواہشات انہوں نے کہا جب اپنے مقام سے عالم دین گرتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر تم دیکھو گے کہ یہ خواہشیں بڑھتی ہیں کہ کسی طرح حلال حرام کچھ ہو جائے ایک پیٹ بھر جائے اور ایک مزے کی زندگی گزارے اللہ کے دین کو بیچتا ہے علم کو بیچتا ہے قرآن کہتا ہے جانوروں جیسی حالت انسان کی ہو جاتی ہے جو ہماری آیات اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی حالت اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا پھر پیسے کی دوڑ شروع ہوتی ہے پھر عہدے کی دوڑ شروع ہوتی ہے پھر حویث شروع ہو جاتی ہے اسی لیے قرآن حضرات جو تھے وہ اللہ کے اتنے اچھے بندے تھے وہ لوگوں میں آئے ہی نہیں زندگی گزر گئی کسی نے بلا لیا تو بسم اللہ نہ بلایا تو اپنے گھر پہ بیٹھے رہے یہ ابراہیم نفعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں امام بونی کا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جہاں مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور تابعین میں سے سبا تابعین میں تھے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی غالباً زیارت کی ہے بچپن میں فرماتے تھے میں اپنے ماموں کے ساتھ حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ میں بچہ تھا گھر چلا گیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھا سرخ لباس پہنے ہوئے یہ روایت کرتے ہیں نقی رحمۃ اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ نماز پڑھاتے تھے بیٹھتے تھے جہاں چار پانچ آدمی ہوئے پانچواں آدمی آیا اور کہتے شہرت بڑی بری چیز ہے لوگوں میں بیٹھنا اور علم کا بگاڑنا یہ آفت ہے یہ آزمائش ہے میں اس آزمائش میں شامل نہیں ہوتا چلے یہ امام عزائی رحمۃ اللہ آ رہے ہیں عزائی رحمۃ اللہ کے اتنے بڑے امام تھے مذہب ان کا چلتا رہا جیسے امام مالک امام شافعی اسی طرح امام عزائی رحمۃ اللہ آ رہے تقریباً 150 سال تک ان کا مذہب چلتا رہا جی کا آخر پھر مالکی کا نظم ہو گئے اور گھر میں مذہب پوچھنے آئی تو ایک جگہ بیٹھ کے تو اس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں گئے تو انہوں نے کہا وہ تو مسجد میں پڑھانے گئے تو عورت جلدی سے اٹھی اور اس نے کہا ہو یہ جہاں بیٹھی ہوں یہ جگہ گیلی ہے یہ پاک ہے یا نا پاک تو ان کی بیوی عزائی رحمۃ اللہ کی بولی ان کا یہ جگہ گیلی رہتی ہے تمہارے بھائی جو ہیں امام وہ نماز رات کو یہی پڑھتے ہیں اور روز وہ اتنا روتے ہیں خدا کے سامنے سجدے میں کہ یہ جگہ ہمیشہ گیلی رہتی ہے اس لیے ان کے آنسو اگر تم پاک سمجھ پیو تو پاک ہے نا پاک سمجھ پیو تو نا پاک یہ تھے امام عزائی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی بیروت میں ان کی قبر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے مجمع میں چلے جائیں چپ کر کے زندگی گزارتی ڈرتے تھے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے ایسے نہ ہو جائے جو قرآن میں آیا ہے کہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی اللہ نے فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں پر جب یہ کیفیت غالب بات یہ ہے تو تم دیکھو گے یرجعو الی نفعہ جسدی تو وہ اس طرح بھاگتے ہیں جانور کے ان کے جسم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں یعنی بھوک اور جن بن جفائی لاما تو طبیعت فقط فقط اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اچھی چیز اپنے جسم میں جمع کر لیں سمت عالم اب تمہیں جاننا چاہیے کہ ان اللہ تعالی قد اودع الانسان بحکمت الباہر قوتین اب تمہیں سمجھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو سننے کے بعد کہ اللہ نے یہ دونوں قوتیں انسان میں رکھی ہیں فرشتوں کی بھی جانوروں کی یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی وَمَا سَوَّاهَا تو دو چیزیں جو برابر کی چوٹ کی انسان میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ایک تزکیہ ہے فلاح پا گیا وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے وقت خواب مند برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی فکر کو بکھیر دی قرآن میں بات کہتے ہیں ایسی ہیں بھائی یہ ساری خدا کی کتاب نازل نہ ہوتی ایک آیت کا وہ ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور معجزہ اور وہ اللہ کے ہونے کے لیے بس کافی تھی وہ ایک آیت اتنا کچھ اپنے اندر رکھتی ہے کہ انسان کے تصور سے بالا حلوم ہے اللہ نے کہا فرمایا اولم یکفی کلمہ علی کل شیء کیا انسانوں کو کسی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے قرآن کی ایسی آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اس آیت کو سجدہ کرتا کتنی زبردست بات اللہ نے اولم یکفی کلمہ علی کل شیء کیا لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کوئی بات جانے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کا ضامن ہے کیسی بات نوٹ پہ مہر لگی ہوتی ہے حکومت ضامن ہے اس بات کی کہ یہ ڈالر اور کرنسی کی جس دن گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ نوٹ ہماری کینسل ہے ویسے بٹھائے گھر میں اگر 10 کروڑ بھی رکھے ہیں تو سب بیکار 10 روپے بھی رکھے ہیں تو بیکار ہو گئے اسی گورنمنٹ ضامن ہوتی ہے گورنمنٹ کی ضمانت ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضر کو یہ ادا کرے گا یہ ساری عبارت جو ہوتی ہے ڈالر پہ لکھا ہوا تھا گورنمنٹ اس کی ضامن ہے کہ یہ پیسہ ان کی کرنسی ہے اور جس دن گورنمنٹ ضمانت کو کینسل کر دے ایک کٹے کی چیز نہیں رہی جائے کروڑ روپیوں اللہ کہتا ہے تمہیں اتنا کافی نہیں ہے سمجھنے کو اس کائنات کی ہر چیز کے ضامن ہم ہیں جب تک ہم ہیں چاہیں گے تو تمہاری زندگی ہے جس دن ہم اپنی ضمانت اٹھا لیں اس دن پانی پینے سے مر جاؤ جس دن ہم اپنی ضمانت واپس لے لیتے ہیں اس دن چینی کھانے پہ مر جاتا ہے جس دن ہم اپنی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں اس دن بلڈنگ بیٹھے بیٹھے انسانوں کے گر جاتی جس دن خدا کی ضمانت کینسل ہوئی اسی دن مقدر سارا نصیب کدھر کا کدھر چلا گیا عہدے سے ایک منٹ میں ہٹا دیتے ہیں ابھی آرڈر ہوئے اور آئے وزیر اعظم صاحب کرنے لگے اور کدھر چلا گیا گھر اب ہم یقین طریقے کرنا ہوا کل شہین شہین کیا لوگ اتنا نہیں جانتے کہ کائنات کی ہر چیز کی ہماری ضمانت ہے ہم ضمانت دیتے ہیں تو تم ہو حتیٰ کہ تمہارا وجود بھی ہماری ضمانت کے ساتھ اسی لیے یہ آج دیکھو کتنی ضرورت دوسری جگہ بنا کے بنفس قسم ہے ہمیں انسان کے نفس کی وما صفات اور اس میں دو چیزیں برابر کی رکھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو جنہوں کا ذکر کیا نا بڑی اچھی آیات آگے لا رہے ہیں انشاء اللہ آئندہ ہفتے فرمایا ایک فرشتے اور ایک جانور بنفس وما صفات دونوں چیزیں فرشتوں کی بھی جانوروں کی قد افلح من زکا جو فرشتوں کے کام کرتا رہا وہ آدمی فلاح ہوا قد خاب من زکا اور برباد ہوا وہ آدمی جس کی فکر منتشر ہو گناہ فکر کو منتشر کرتا ہے اور نیکی فکر کو جماتی ہے ایک آدمی مثلا یہ کہتا ہے میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گا اب ذہن کو عادت ہو گئی کہ جو ذمہ داری قبول کی ہے اسے کام پورا کرنا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کروں گا اب اس کی ذمہ داری کی عادت ہو گئی کہ وہ یوں ہی گھڑی نماز کے وقت ہوا کبھی کبھی اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور نماز پڑھتا ہے جا بے چین آتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی عادت بنانی نہ دیکھی نے اس کے نفس کو جما دیا گناہ جماتا نہیں گناہ منتشر کرتا ہے 4 دن میں گناہ کر لیا پھر خیال آیا ماں جوا کھیل میں چل پڑے پھر جوئے میں کیا رکھا ہے یار ایسی پیسے برباد ہوتے ہیں چلو فلمیں دیکھنی بھی بھر نہیں اس سے جی بھر گیا اور گناہ کی طرف چل پڑے یہ گناہ جو انسان کے نفس کو بکھیرتا ہے خدا کہتا ہے یہ برباد ہو گیا دین بھی دنیا بھی کیونکہ اس کو مستقل مزاجی کی عادت نہیں پڑے گی تو یہ گناہ انزائٹی پیدا کرے گا یہ گناہ فرسٹریشن پیدا کرے گا انسانی شخصیت میں انسان برباد ہو جائے گا یہ گناہ اس طرح انسان کو دبا کرے گا قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی اتنے کافی تھا کہ اللہ نے کہا قد خاب من دساہا برباد ہوا وہ آدمی جس کی فکر منتشر ہو گئی فکر اور جس کو فکر ہوتی ہے نیکی کی اسے پتا ہے یہ ہماری مسجد ہے اس طرح رجوع کرنا ہے جا کے اس وقت نماز پڑھنی ہے گھر آنا ہے اس وقت میں درس سننا ہے اس وقت میں بیان کرنا ہے اس وقت میں یہ کام ہے اس وقت میں وہ نیکی میں جمع رہتا ہے طبیعت میں ایسا جماؤ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت کی طرف آتی ہے اسی لیے اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है तुम मस्तकामो फिर अपने दिल को जमा दिया उन्होंने सकीदे पे अल्लाह ही नफा और नुकसान का मालिक है खुदा मेरा रब है तनजलु अलैहिम मलाइका जब उनकी मौत आती है हमारे फरिश्ते उस पे नाज़िल होते हैं नबी नहीं होता आम आदमी होता है तनजलु अलैहिम मलाइका मेरे फरिश्ते उसके पास आते हैं कहते हैं कि वो फरिश्ते आके क्या कहते हैं फरिश्ते मौत से पहले पैगाम देते हैं और कहते हैं नम औलिया हुकुम फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी जो तुम गुजार के आए हो ना हम तुम्हारे दोस्त थे तुम्हें मैं देखा नहीं हम तुम्हारी नजरों से ओझल थे हाथ मिलाओ हमारी तुम्हारी यारी नम औलिया हम तुम्हारे दोस्त थे और अब आगे चल कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत कोई मान नहीं अल्लाह ने भेजा है खुदा कहते हैं मेरे बंदे को ले आओ तुम्हारी रूह हम ले जाएंगे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तड़पती है निकले रिश्ते कहते हैं सबर कर थोड़ी सी देर अभी बाकी है तेरे रब ने मुकर किया अब ये क्या है इस्तेकामत सारी जिंदगी नेकी ने जमाए रखा कि ये काम से कर इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे रिश्तेदार मुझे काफी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी रविश को कायम रखो मिलते रहो जाते रहो और आपने फरमाया जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे नेकी करने के बाद भी एहसान के बाद भी वो इतना गुनाहगार होता है जैसे उसने अपने मुंह पे कालक मल अब कालक किसी के मुंह पे मलो तो फिर क्या हो वो फरिश्ते रूहानी कालक मल देते हैं ये इतना एहसान फरामोश है कि इसके साथ दूसरा रिश्तेदार 20 साल से नेकी करते चला रहा है इसको जब कुवत मिलती है अपने मोहसिन की जड़ें काटता है अपने मोहसिन के खिलाफ करता है शुक्र करो वो तुम्हारे साथ नेकी से पेश आ रहा है घर है अच्छी तरह चल रहा है तो ये जो है ना इस्तेकामत है तबाह हो गया वो आदमी जो फिक्री इंतजार में चला हुआ वो गुनाह करता है पेश आता रहमतुल्लाह आगे चल के कुरान से साबित करते हैं यहाँ तो उन्होंने अकल से साबित किया कि फरिश्ते और जाकर ये दोनों में से कुछ हिस्सा इंसान में आया आगे चल के फिर वो इसकी बात करते हैं लेकिन नकल से यानी कुरान से दिलाते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह